نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میں نے گزشتہ مجلس میں جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا یعنی 15 دن پہلے تو اس کا حاصل یہ تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام اوقات زندگی میں سے کتنا وقت اللہ کو دیتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. اسی ذیل میں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مومن کا ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کی ایک ایک آن اللہ کے لیے ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اگر مومن اس زندگی کے تمام فرائض اور تمام واجبات کو اور تمام وظائف کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرنے لگے تو اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا اور یہ تمام زندگی اللہ کے لیے ہو جائے گی. اسی کو کچھ تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. اسی میں میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ایسا ہو جانا آسان ہے اس لیے کہ ہم تمام فرائض اور اپنی زندگی کے تمام وظائف انجام دینے پر مجبور ہیں, ورنہ تو ہماری یہ زندگی دنیا میں گزرے ہی نہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ ایک تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کام کو انجام دیں اور دوسرے اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں. یہ اتنا مختصر اور اتنا آسان طریقہ ہے جیسا کہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ مومن کے ایک ایک لمحے زندگی میں خیر و برکت ہے بشرطے کے وہ اللہ کے لیے کرے, اور یہ نہایت آسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں زندگی گزاری اور زندگی کے تمام وظائف اور تمام فرائض انجام دیے. جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے زندگی گزارنے میں وہ سب آپ نے انجام دی. آپ حضرات کے سامنے آپ کی زندگی کا نقشہ موجود ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر نبوت کے بعد کھاتے پیتے بھی تھے, سوتے بھی تھے, جاگتے بھی تھے, لوگوں سے معاملات بھی کرتے تھے, اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی انجام دیتے تھے, دشمنوں سے بھی سابقہ پڑتا تھا, اور اسی طریقے سے گھریلو زندگی تھی آپ کی, اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور ازواج مطہرات کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے, اسی طریقے سے آپ کی باہر والی زندگی تھی کہ صحابہ کرام اور خدام کے ساتھ کس طریقے سے آپ کی زندگی گزرتی تھی. دیکھتے چلے جائیے کہ کس طریقے سے زندگی گزری تھی. آپ بیمار بھی ہوئے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی بھی عطا فرمائی, آپ دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ کی خاص عبادت کیا کرتے تھے, لیکن دنیا کے کسی کام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا تھا. یہ پوری زندگی ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب ہے, کیونکہ ہر انسان اس دنیا میں کم و بیش اسی طرح زندگی گزارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لیا جائے اتباع سنت کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی راضی کرنے کی نیت سے لیجئے کام بن گیا. سنت کے اتباع کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں. جیسا کہ اس سے پہلی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں, لاکھ ہزار ہم اپنی طرف سے نیکیاں تراش لیں اور یہ سوچ لیں کہ فلاں کام نیکی ہے فلاں کام نیکی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نیکی قرار نہ دیا ہو, وہ ہرگز نیکی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے ہم لاکھ یہ سوچ لیں کہ اس دنیا کے اندر موجود آپ بد تہذیبی کے دور میں فلاں کام کا فلاں گناہ کر لینا چاہیے اور فلاں کام کر لینا چاہیے کہ بہت ضروری, اور اس کے اندر کسی قسم کی باز پرس نہ ہوگی مواخذہ نہ ہوگا, تو ہمارا یہ سمجھنا غلط ہے. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی قرار دے دیا وہ نافرمانی, لاکھ ہم اس کے اندر تعبیلیں کرتے رہے دور از قیاس تعبیلیں وہاں پر لے آئیں کہ یہ اس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے یہ اس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے, تو ہماری یہ تعبیلیں کارگر نہ ہوں گی اور ہم سنت سے انحراف کرنے والے اور سنت سے بچنے والے شمار کیے جائیں گے. تو آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شعبہ زندگی کو دنیا میں گزارا ہے جس انداز سے, بس وہی انداز ہمیں اختیار کر لینا چاہیے. مثلا کھانا پینا ہے ہر شخص کے لیے اس دنیا میں لازم ہے, آپ نے بھی کھایا پیا ہے, پوری زندگی آپ کھاتے پیتے رہے جتنا بھی اللہ نے عطا فرما دیا, اس کھانے پینے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں. مثلا کھڑے ہو کر نہ کھائیں, کیونکہ کھڑے ہو کر کھانا جو ہے یہ ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نہیں کھایا. اسی طریقے سے ہم کھانے کے اندر عیب نہ نکالیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اس کے اندر یہ عیب ہے اس کے اندر یہ عیب ہے, اگر پسند آ جائے تو کھانے اور اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر طبیعت کے موافق نہ ہو پسند نہ آئے تو پھر چھوڑ دیں, لیکن کھانے کا عیب نہ نکالیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ کھانا پسند آ گیا نوش فرما لیا اللہ کا شکر ادا کر دیا, اور اگر کھانا پسند نہیں آیا تو اس کا عیب نہیں نکالا بلکہ کھانا چھوڑ دیا. اسی طریقے سے کھانے کے سلسلے میں آپ کا طریقہ تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لو اور کلی کر لو. اس طریقے کو ہم اپنا لیں, کھانا تو ہمیں کھانا ہے, وہ تو ضروریات ہے زندگی میں داخل ہے, بس کام کتنا کرنا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے. اسی طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد کلی کر لی, منہ کو بھی صاف کر لی. اس کے اندر جہاں اور دوسرے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے گی اور نور و برکت ہمیں حاصل ہو جائے گی, کیونکہ اتباع سنت میں نور ہی نور ہے اور برکت ہی برکت ہے. ویسے بھی آپ نے ہاتھ دھونے کے سلسلے میں فرمایا کہ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ, جو شخص کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے, اسی طرح کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے, تو فرمایا اس سے برکت پیدا ہوگی کھانے میں, یعنی وہ کھانا دنیا میں بھی برکت کا سبب بنے گا کہ تھوڑا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ برکت ہے کھانے کی کہ تھوڑا کھانا ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. مہمان آ جاتے ہیں تھوڑا کھانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں پورا ہو جاتا ہے, جیسا کہ آپ کا بارہا کا تجربہ ہوگا. اور برکت حاصل ہوگی اس کھانے کے اندر خود کھانے والے کو بھی کہ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اس نے کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہضم کرا دیں گے اور جسم کو لگے گا. تو کھانا تو ہمیں ضرور کھانا ہے, لیکن اگر کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں اور کلی کر لیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیں اور کلی کر لیں تو یہ ہمارا تمام کام, یہ تمام کھانا عبادت بن جائے گا اور اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. فرض کیجئے کہ 15 منٹ کھانے میں خرچ ہوئے, ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اس دوران جو کچھ بھی ہوا وہ سب کا سب اللہ کے یہاں مقبول ہوگی. حالانکہ کھانا کھانا خالص دنیا کی ضرورت ہے, لیکن مومن نے جب اتباع سنت کا اس کے اندر ارادہ کر لیا تو وہ آخرت بن گیا اور وہ کھانا اللہ کے لیے ہوگی. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا, اور آپ کا طریقہ بھی تھا کہ جب کھانا شروع فرماتے تو بسم اللہ سے شروع فرماتے. وہ مخصوص دعا آپ حضرات کو تو یاد ہوگی کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے کھانا شروع کرنے سے پہلے. اللہ کے نام میں خود برکت, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں برکت, تو اللہ کی جانب سے بھی برکت نازل ہو رہی ہے, آپ کی پیروی میں بھی برکت نازل ہو رہی ہے. بسم اللہ سے کھانا شروع کیا جائے. اس سلسلے میں حدیثوں کے اندر بھی باتیں آئیں گی کہ جب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو پھر شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا, وہ بھاگ جاتا ہے. اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو پھر شیطان بھی اس کے اندر شرکت کرتا ہے, وہ بھی کھاتا اور اس کھانے کی برکت جاتی رہتی ہے, وہ کھانا کم پڑ جاتا ہے. بسم اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا کہ کھانا پورا ہو گیا, نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہوا کہ وہ کھانا کم پڑ گیا. اور اس کے واقعات حدیثوں کے اندر کثرت سے آئے, جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں. مثلا ایک حدیث کے اندر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرما رہے تھے, ایک دیہاتی آدمی آئے تیزی سے چلتے ہوئے, کیونکہ ممکن ہے انہیں بھوک زیادہ لگی ہو, اور آتے ہی انہوں نے فوراً کھانے میں ہاتھ ڈالا, آپ نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا. یہ مہمانی کے آداب کے خلاف بھی ہے کہ ایک شخص کھانا کھانے کا ارادہ کر رہا ہے اور مہمان ہو گیا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا, پھر اس سے کہا کہ بسم اللہ پڑھو تب کھاؤ. اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھایا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ شخص آیا تیزی سے چلتا ہوا تو اس کے ساتھ شیطان بھی تھا, اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈالا تو شیطان نے بھی ڈالا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. جب اس نے بسم اللہ پڑھی, بجلی گئی والے بات, جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان بھاگ گیا. کتنا بڑا فائدہ ہے. صرف کھانے کے بارے میں نے عرض کیا ہے, جو دن رات کا ہمارا مشغلہ ہے کہ یہ کھانا ہمارے لیے آخرت بن جائے گا, اللہ کے لیے بن جائے گا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں یہ کھانا کھائیں. آپ نے جس طریقے سے کھایا ہے اس طریقے سے کھائیں. اب ہاں آواز ابھی نہیں پہنچ رہی, ٹھیک ہے بیٹھ جائیے, ابھی تو آ جائے گی بتی ان شاء اللہ. کام ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت یہ شخص بھاگا ہوا آیا تو میں نے دیکھا کہ شیطان بھی اس کے ساتھ, اور جب اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دیا, ہاتھ ڈالنا چاہا تو شیطان نے بھی ڈالنا چاہا, اس لیے میں نے پکڑ لیا. بسم اللہ جب اس نے پڑھی تو شیطان بھاگ گیا. چنانچہ آپ نے ان کو کھلا لیا اپنے ساتھ. تو دیکھ لیجئے کہ یہ باطنی فائدہ ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, حالانکہ شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. بسم اللہ کے بغیر اگر ہم کھانا کھائیں گے, کوئی بھی چیز ہو, یہ صرف روٹی سالن اور چاول کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ ہر کھانے کی چیز کے ساتھ ہے یہ کہ جب بھی کوئی چیز کھائیں اس وقت بسم اللہ پڑھیں, ورنہ شیطان شریک ہو جائے گا اور اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ ہم سب دیکھتے ہیں. اور بھی اس سلسلے میں حدیثیں, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ برتن کو صاف کر لیا کرتے تھے کھانے کے وقت, اس کے اندر کھانا اور سالن لگا ہوا نہیں چھوڑتے تھے, بلکہ اسے صاف کر لیا کرتے تھے. آج یہ ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا. برتن کو اور پلیٹ کو صاف کرنے کا طریقہ اور رواج جاتا رہا, اب تو یہ بد تہذیبی سامنے آ گئی کہ چھوڑ دو کھانا اس میں, ورنہ میزبان یہ سمجھائیں بڑا بھوکا ہے, زیادہ کھانے والا ہے. حالانکہ اس پلیٹ کا اور اس برتن کا حق ہے کہ اسے صاف کیا جائے. ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ جب کوئی بندہ اس پلیٹ کو اور برتن کو صاف کر لیتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے برتن اس کے لیے, اور کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی گناہوں سے اسی طرح صاف کر دے جس طرح اس نے مجھے صاف کیا. بات بہت معمولی سی, جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. سنت کی پیروی میں اگر ہم ایسا کر لیں, بتائیے کتنا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. اسی طریقے سے کھانے کے سلسلے میں حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ کھانے میں کون سا حصہ برکت والا ہے کون سا برکت والا نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا, اس لیے یہ کھانا سب کا سب کھا لینا چاہیے جو پلیٹ کے اندر موجود ہے. یہ اس وقت ہے کہ جبکہ خواہش اور حاجت ہو, لیکن اگر پلیٹ بھری ہوئی اور کھا نہیں سکتا تو وہاں مجبوری. یعنی جب سالن اتنا ہو جو ضرورت کے مطابق ہے اور اچھی طرح کھایا جا سکتا ہے تب تو چھوڑنا نہ چاہیے اور اس کو صاف کر لینا چاہیے, لیکن اگر بھرا ہوا سالن آ گیا اور دوسری چیزیں آ گئیں تو سب تو نہیں کھا سکتا آدمی, اس میں سے بقدر ضرورت کھا لے. تو یہ طریقے حدیث شریف کے اندر آئے ہیں اور سنت ہے. کھانے کی سنتوں میں سے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی. اسی طریقے سے یہ بھی سنت ہے کہ آدمی اس طرح نہ کھائے کہ جیسے کوئی حوث رکھنے والا اور حرص رکھنے والا کھاتا ہے, بلکہ سنجیدگی سے کھائے. اعلی حاضر ایک طریقہ یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ کھانا جب کھانے کے لیے بیٹھے تو کس طرح بیٹھے. یہ تمام باتیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں. یا تو اس طرح بیٹھ کر کھائے جبکہ زمین پر کھانا کھایا جا رہا ہو اور دسترخوان سامنے ہو, کہ جس طرح نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھائے, اور یہ سب سے افضل طریقہ ہے. اور اگر یہ نہیں اس طرح نہیں بیٹھا ہے تو پھر اس کو بیٹھنا چاہیے اس طرح کہ ایک پاؤں بچھا کر بیٹھ جائے دوسرا کھڑا کر لے, یعنی بایاں پاؤں الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے دانا پاؤں کھڑا کر لے, یا پھر اکڑوں بیٹھ کر کھائے. اکڑوں بیٹھنا آپ جانتے ہیں کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر لے اور بیٹھ جائے اور پھر کھانا کھائے. تین طریقے کھانا کھانے کے آئے ہیں حدیث میں, اور ان تین طریقوں میں بڑے فائدے ہیں. ان میں سے جو طریقہ اختیار کیا جائے گا اس کے اندر بڑے فائدے ہیں, آخرت کے تو ہے ہی. یہ تمام کھانا نور بن جائے گا اور آخرت میں یہ نور بن کر ہمارے سامنے آئے گا. یعنی یہ کھانا جو ہمارے پیٹ میں جانے کے بعد غلاظت بن گیا, پیشاب پاخانہ بن گیا, ایسا ہو گیا کہ اس سے گھن آتی ہے اور نفرت ہوتی ہے, یہی کھانا ان چیزوں کے اختیار کر لینے سے نور بن جائے گا آخرت میں. وہاں پر آپ کو نور ملے گا اور زبردست نور ملے گا. یہ نور جو ملے گا اتباع سنت کی وجہ سے ملا. یہ دیکھ لیجئے کہ یہ طریقہ بھی ہے کھانے کا, آسان ترین ہے. تو اس کے اندر ایک تو یہ نور بن گیا, دوسرے ایک صحت انسانی کے لیے بہترین طریقہ ہے. اس طریقے سے کھانا بہترین طریقہ ہے صحت مندی کے لیے, کیونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے, تمام طبیبوں کا اور ڈاکٹروں کا, کہ اناپ شناپ پیٹ بھر کر کھانے سے صحت برباد ہوتی ہے اور بقدر ضرورت کھانے سے صحت بنی رہتی. بقدر ضرورت کھانے کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب خواہش خوب ہو اس وقت کھانا شروع کرے, جب بھوک خوب ہو تو اس وقت کھانا شروع کرے, اور جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو چھوڑ دے. یہ صحت کے لیے بہترین طریقہ ہے. مجھے ایک حکیم نے ایک واقعہ سنایا, آپ حضرات کو سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک طبیب تھا اور بڑا اچھا طبیب تھا, شاہی طبیب تھا, ایران کے بادشاہوں کا علاج کرتا تھا, قبیلہ بنو ثقیف کا تھا, طائف کا تھا, حارث ابن کلدہ اس کا نام تھا, حدیثوں میں ذکر بھی آتا ہے اس کا. مدینہ منورہ آپ کی ہجرت سے پہلے بڑی وبا زدہ جگہ تھی, بڑی بیماریاں تھیں اس میں, جیسا کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے. وہاں پر صحت برباد ہو جاتی تھی, جب کسی کو سزا دینا مقصود ہوتی تو مدینے بھیج دیتے تھے, وہاں وہ بیمار پڑتا. تو بہت ہی خراب آب و ہوا تھی مدینے کی آپ کی ہجرت سے پہلے. ہجرت کے کچھ تھوڑے دن بعد تک یہی کیفیت رہی. حضرات مہاجرین جو ہجرت کر کے تشریف لے گئے وہ بھی بیمار پڑے اور سخت بخار ان کو آیا. وہاں بخار بہت سخت آتا تھا, ایسا سخت بخار آیا کہ پریشان ہو گئے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اللہ تعالی سے کہ مدینے کی آب و ہوا کو صحت افزا بنا دے. دعا قبول ہو گئی, وبا وہاں سے جاتی رہی, تمام وبائیں دور ہو گئیں اور بہترین صحت افزا اس کی آب و ہوا ہو گئی. تو اس وقت وہ علاقہ وبا زدہ تھا, اس نے سوچا طبیب نے کہ میں اپنا مطب وہاں جا کر کھولوں, بڑا فائدہ ہوگا, بہت بیماریاں ہیں وہاں پر. چنانچہ اس نے اس پر عمل کیا, مطب کھولا. شروع شروع میں تو بہت لوگ آئے لیکن اچانک مریضوں کا آنا بند ہو گیا. عجیب قسم, وبا زدہ جگہ ہے, بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں لیکن اب مریض نہیں آتے. اس نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بھائی کیا بات ہو گئی, اب مریض کیوں نہیں آتے؟ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں. صحابہ نے جواب دیا کہ ایک نبی ہمارے یہاں تشریف لائیں, ہم ان پر ایمان لے آئے, وہ ہمیں تعلیمات ایسی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بیماری نہیں آتی. کہنے لگا اچھا, کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو تفصیلات بتائیں. ایک تفصیل یہ بتائی اس میں کہ انہوں نے ہمیں ہدایت یہ دی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا شروع کرو اور اس طریقے سے کھاؤ, اور جب بھوک باقی رہے تو اس کو چھوڑ دو. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو, کلی کر لو, کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو اور کلی کر لو. اس قسم کی باتیں ان کو بتائیں. کہنے لگا اچھا. ایک بات اور چلتے چلتے بتا دوں, صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے رسول نے یہ تعلیم دی مردوں کے لیے آدھی پنڈلی تک شلوار یا تہبند ہونا چاہیے, اس سے نیچے نہیں. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, اب تمہارے پاس بیماری نہیں آ سکتی, اور وہاں سے مطب اٹھا کر بھاگ گیا. اب یہ دیکھیے کہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے مردوں کا, مردوں کی شلوار یا تہبند. اور اب کیا طریقہ ہے حضرت, کہ مردوں کی شلوار تو ہو, مردوں کا پاجامہ تو ہو گٹخنوں سے نیچے, اور عورتوں کے پاجامے ہوں آدھی پنڈلی تک بلکہ رانوں تک. ذرا سوچیے تو صحیح. حالانکہ طبی اعتبار سے اور صحت و بیماری کے اعتبار سے وہ طریقہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا, کہ عورت کے عورت کی شلوار یا اس کا جو پاجامہ ہے یا جو کچھ بھی پہنتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے, بلکہ اتنا نیچے ہونا چاہیے کہ کپڑا زمین پر گھسکتا ہوا چلے, اتنا ہونا چاہیے. تو عورتوں کے لیے تو یہ ہے, مردوں کے لیے وہ. قصہ لمبا ہے, میں نے صرف مختصر کر کے بتا دیا. تو اب اس سے دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو یہ اصول بیان فرمائے اور امت کو ہدایت دی اور عمل کر کے دکھایا, یہ سب کے سب جہاں آخرت میں مفید ہیں اور وہاں پر نور بننے والے ہیں, دنیا میں بھی صحت کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں. پانی پینے کے طریقے آپ نے بتائے اور ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, کہ پانی پیئے تو بیٹھ کر پیو, دانے ہاتھ میں لے کر پیو, اسی طریقے سے کھانا کھاؤ تو دانے ہاتھ سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا مکروہ ہے, جیسا کہ آپ پڑھ کر آئیں. اور وجہ اس کی حدیث کے اندر ہی آئی کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِي وَيَشْرَبُ بِشِمَالِي. شیطان کا اور شیطان کے چیلوں کا کام ہے یہ کہ وہ الٹے ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے کھاتے بھی ہیں, بائیں ہاتھ سے پیتے بھی ہیں. آج کے شیطانوں کی دنیا کو دیکھ لیجیے کہ ان کے یہاں کیا طریقہ ہے اور کیا فیشن بنا لیا گیا ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا پینا فیشن ہے, جبکہ آپ کی تعلیم یہ, اور تعلیم دی آپ نے کہ پانی پیو تو تین سانس میں پیو, اس طریقے پر کہ سانس لیتے وقت وہ برتن پانی کا منہ سے الگ کر لو. بڑے فائدے ہیں دنیا کے اعتبار سے اس میں. اور تعلیم دی آپ نے کہ پانی پیو تو بیٹھ کر پیو, اور پانی پیو تو پہلے بسم اللہ پڑھ دو. پانی سے فارغ ہونے کے بعد اسی طرح کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو, الحمدللہ کہو, یا وہ خاص دعا پڑھو جو آپ کو معلوم. یہ تمام تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارا کھانا ہمارا پینا جو اس دنیا میں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے, یہ کھانا پینا ہمارا کیا بن گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا, اور یہ تمام وقت ہمارا اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوا. جب یہ کھانا پینا جیسی چیز جو خالص دنیا کا کام ہے مومن کے حق میں بن جاتا ہے آخرت کا کام, اور بن جاتا ہے یہ اللہ کے لیے وقت کا گزرنا, تو اسی طریقے سے پوری زندگی بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ سنت سے متعلق اپنی معاشی زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں تھوڑی بہت تفصیل عرض کر دوں, اس لیے کہ ہم اکثر اس سے ناواقف ہیں اور ان جو فائدے اس کے اندر ہیں ان سے ہم محروم ہیں. اگر یاد رہا تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر عرض کر دوں گا. بہرحال مقصود تو میرا صرف اتنا تھا کہ مومن کا اور مومنہ کا ایک ایک لمحہ اس کی زندگی کا یہ اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. بس اتنی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور آپ کے اتباع کے مطابق کرے, اور دوسرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے. بس یہ دو باتیں, ان دو باتوں سے پوری زندگی مومن اور مومنہ کی اللہ کے لیے ہو جائے گی, اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی جب ہماری زندگی کے لمحات کا حساب ہوگا کہ اپنی زندگی کا حساب دو کس کس طریقے سے تم نے گزارا ہے, تو انشاءاللہ وہاں پر سرخ روئی اور کامیابی حاصل ہوگی. اگر اس کے خلاف ہم نے زندگی گزاری تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا کیا حشر ہوگا اور ہم وہاں پر جواب دینے میں کس طرح پریشان ہو جائیں گے. جواب وہاں پر سوال تو ہوگا, جیسا کہ میں بارہ کہہ چکا ہوں اور حدیث ترمذی کے اندر تصریح ہے اس کی, کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا ہر ایک سے, ہر مومن اور ہر مومنہ سے, کہ اپنی پوری عمر کا حساب دو. آخرت میں یہ سوال ہوگا کون سا لمحہ کون سے کام میں گزارا, اور سب کچھ یاد آ جائے گا وہاں پر, بھول نہیں سکتا, سب کچھ وہاں پر آ جائے گا سامنے اور حساب دے گا. اگر ہم نے اپنی زندگی کو اتباع سنت میں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے گزارا ہے, تو ایسی زندگی کا اول تو حساب ہی نہیں ہوگا, اور ہوگا تو سرخ روئی حاصل ہوگی, کامیابی حاصل ہوگی. صاحب و خوب سمجھ لو, چند روزہ زندگی, معلوم نہیں کہ کب یہ سلسلہ ختم ہو جائے سانس کی آمد و رفت کا, کسی کو کچھ پتہ نہیں. اس لیے جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, نقد کر لو. دعا کریں, پھر ختم ہو گئی ہیں, دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے تمام لمحات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالی قبول بھی فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطانوں سے بچائیں, شیطان کے چیڑوں سے محفوظ رکھیں, اور موجودہ دور کی بد تہذیبی سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی اور ہمارے تمام بھائیوں کی حفاظت فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین.